الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 187 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ سورہ اب اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے اور اس میں تنبیہ کا ایک مضمون نمایاں ہوگا اور پھر آخر میں التفات کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی ہدایت پر سورہ ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے جو مضمون زیر بحث تھا وہ اس رویے کا بیان تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش نے اختیار کیا، یا آپ کی قوم نے، آپ کے مخاطبین نے اختیار کیا. آخر میں یہ فرمایا تھا کہ یہ سب داستان سننے کے بعد، یعنی انفس کے دلائل کیا ہیں، آفاق کے دلائل کیا ہیں، تاریخ کے دلائل کیا ہیں، قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو رسول بھیجے اس وقت کیا سنت روبہ عمل ہوئی، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی. میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا کہ یہ ٹھٹھا اڑانے کا طریقہ تھا، استہزاء کا طریقہ تھا کہ آپ روز روز جو قیامت کرتے ہیں اور بار بار ہمیں خبردار کرتے اور ڈراتے ہیں، تو فرمائیے کہ آخر یہ جہاز کہاں لنگر انداز ہو گیا، کب آئے گی یہ قیامت. اس کے جواب میں فرمایا ہے قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا. قیامت کے بارے میں یہ سوال اگرچہ استہزاء کے انداز میں ہے، لیکن قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بیان کیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کسی شخص کو نہیں دیا جس طرح موت کا علم نہیں دیا. کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے. قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے کسی فرشتے کو مطلع کیا نہ کسی پیغمبر کو. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ واضح کیا ہے اور قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے، یہاں بھی وہی ہے. تو فرمایا کہ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، لیکن اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے اور وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا علم بھی خدا ہی کے پاس ہے اور اس کو برپا کر دینے کی قدرت بھی وہی رکھتا ہے. میں تو خبردار کرنے والا ہوں، مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ یہ بتاؤ کہ وقت کب آئے گا، یہ بتاؤ کہ وہ کب برپا ہوگی، نہ میں اس کو برپا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں نہ اس کے وقت کا مجھے کوئی پتہ بتایا گیا ہے. مجھے تو اس ذمہ داری پر مامور کیا گیا ہے، اس ذمہ داری کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ میں تمہارے دروازوں پر دستک دے کر تمہیں خبردار کر دوں کہ قیامت آئے گی. اس دنیا کا ایک انجام مقرر ہے، یہ اپنے اس انجام کو، اپنی اس غایت کو پہنچے گی، اور وہ معاملہ محض ایک واقعے کا ظہور نہیں ہوگا بلکہ اس دنیا کو جس اسکیم پر بنایا گیا ہے اس کے لحاظ سے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ ایک بڑی خطرناک اور بڑی سنگین صورتحال ہے جو انسانوں کو پیش آنے والی ہے، یعنی وہ اپنے اس عرصہ حیات کے معاملے میں اللہ کے ہاں مسئول اور جواب دہ ٹھہرائے جانے والے ہیں. میں اس حقیقت سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھ سے دلائل مانگنے ہیں تو اس کے مانگو، خبر لینی ہے تو اس کی لو، یہ مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ وقت کب آئے گا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بس آئے گی، اور جب یہ آئے گی تو پھر تم سب اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو پھر بعض موقعوں پر متنبع کیا کہ آخر یہ کیا مصیبت ہے کہ ایک حقیقت میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ صدیوں کے بعد آئے، لیکن تم نے تو آج یا کل دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ماتا فقط قامت قیامت ہوں، جب تمہاری موت آ گئی، تمہیں فرشتے نے آ کے یہ حکم پہنچا دیا، تو تمہاری تو قیامت آ گئی، یعنی اس کے بعد تو بس ایک سونے کا عرصہ ہے جو گزارنا ہے، جس میں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب سوئے تھے یا صدیوں پہلے سوئے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ اس موقع پر لوگ اٹھ کر کہیں گے کہ شاید دو گھڑی سوئے، صبح سوئے یا شام اٹھ گئے، یہ صورتحال ہوگی۔ تو قیامت میں اور تمہارے درمیان جو مدت حائل ہے، وہ صدیوں کی بھی ہو، قرنوں کی بھی ہو، تو اس نے اسی طرح گزر جانا ہے کہ تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ موت تمہارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، اور ایک دن تمہیں اس مرنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے علم کے لیے بھی جواب دہ ہونا ہے، اپنے عمل کے لیے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بتانے کے لیے مجھے اٹھایا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا علم بھی خدائی کے پاس ہے، اور اس کو برپا کر دینے کی قدرت بھی وہی رکھتا ہے۔ مجھے نہ اس کے وقت کا پتہ ہے، اور نہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ جب چاہوں اسے برپا کر دوں۔ تو اس لیے میں تو وہی بات کر سکتا ہوں جس کے لیے مجھے ہدایت کی گئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ لا تاتیکم الا بغتتن، وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ یسئلونک کأنک حفی عنہا، وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو، یعنی تم نے گویا اس کو اپنا موضوع بنایا ہوا تھا کہ میں قیامت کا وقت دریافت کروں گا، مجھے معلوم ہو جائے گا، پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت یہ حادثہ برپا ہو جائے گا۔ تو یہ تو میرا منصب ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کو یہ بتایا گیا کہ انہیں بتا دو کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہ اس کو برپا کرنے کی قدرت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہوں، نہ اس کے علم کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے مامور کیا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ خبردار کر دوں کہ یہ حادثہ پوری انسانیت کے ساتھ واقع ہونے والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، جس طرح ایک حاملہ عورت ولادت کے قریب بار حمل سے گرانبار ہوتی ہے، اگرچہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ولادت کا صحیح وقت کیا ہے، لیکن ہر آنکھیں رکھنے والا دیکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ عورت جنے گی، اور بہت جلد جنے گی۔ وہی حال قیامت اور عذاب کے معاملے میں زمین و آسمان میں غور کرنے والے ارباب بصیرت کا ہے، یعنی اگر آدمی بصیرت کی نگاہ رکھتے ہو تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے کہ زمین و آسمان گویا اس کے بار سے گرا ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز پکار کر کہہ رہی ہے کہ اب اس کو آنا ہے، اس کی نشانیاں نمودار ہو گئی ہیں، اس کے لیے اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور خدا کی جو اسکیم ہے وہ بھی اب پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے، تو اس کو اب آنا ہے۔ لیکن ہر آنکھیں رکھنے والا دیکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ عورت جنے گی، اور بہت جلد جنے گی۔ وہی حال قیامت اور عذاب کے معاملے میں آسمان و زمین میں غور کرنے والے ارباب بصیرت کا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو اس بوجھ سے گرانبار دیکھتے ہیں، بھاری ہو رہے ہیں، بوجھل ہو رہے ہیں، اور اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس بوجھ سے کب سبق دوش ہوں گے، لیکن جس طرح ایک حاملہ اپنے آخری مرحلے میں اپنے بوجھ سے سبق دوش ہونے کے منتظر سبق دوش ہونے کے لیے منتظر اور بے قرار ہوتی ہے، وہی بے قراری آسمان و زمین کے اندر نمایاں ہے، وہی بے قراری نمایاں ہے. یعنی اگر آدمی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے. اس میں اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو آسمان و زمین کے اندر قیامت اور عذاب کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو گویا آخری مرحلے میں پہنچی ہوئی حاملہ کا حمل نظر نہیں آ رہا. یہ قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کس پہلو سے ہے. ایک چیز مشاہدے کی ہوتی ہے، یعنی ہمارے علم میں ہمارے حواس کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے اور ہم اس کے قرائن کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ تو اب ہوگا، یہ معاملہ تو اب ہو کر رہے گا، اس سے اب مفر نہیں ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسرا معاملہ وہ ہے کہ جس میں بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ آثار اتنے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ اگر آدمی ذرا تدبر کرے تو کہہ سکتا ہے کہ اب تو یہ ہونے والا ہے. ہمارے ہاں یہ جو موسمیات کی پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، اگر غور کریں تو کیا بنیاد ہوتی ہے ان کی؟ یہی ہوتی ہے کہ وہ سب آثار مشاہدہ کر لیے جاتے ہیں، جس کے بعد کافی حد تک یقین سے کہا جاتا ہے کہ اب بارش ہو جائے گی، اب اولے برسیں گے، اب برف پڑ جائے گی. وہ آثار ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اور پھر آپ ان کی بنیاد پر استنباط کر کے، استخراج کر کے اس بات کی لوگوں کو خبر دیتے ہیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس آسمان و زمین میں نظر آ رہی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز خود انسانیت کی تاریخ ہے. یعنی انسان کی تاریخ جس طریقے سے شروع ہوئی، جس طریقے سے مختلف مراحل سے گزری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے پیغمبر بھیجے گا اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت کو نمایاں کرے گا، یہ وعدہ پورا ہوا. اس کے لیے قومیں اٹھائی گئیں، خاص طور پر ذریت ابراہیم. اور پھر کیا ہوا؟ یعنی وہاں پر بھی آخری نبوت آ گئی اور بنی اسماعیل پر بھی اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا کہ میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں. یعنی میرا مبعوث ہونا، آخری پیغمبر کی حیثیت سے آنا، خدا کی آخری کتاب کی حیثیت سے تمہارے سامنے قرآن کو پیش کرنا، یہ گویا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ معاملہ کہاں پہنچ گیا ہے. یہی صورتحال سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کی ہے. بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت تھے، ان کی بن باپ کی پیدائش ہوئی، ان کے ساتھ غیر معمولی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے نمودار کیے. یہ سب چیزیں جتنی تھیں ان کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ وہ تو گویا قیامت کی نشانی بنے ہوئے ہیں. پھر یہی نہیں کہ جب ان کی طرف سے ان کی قوم پر یا بنی اسرائیل پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کو اس کے منکرین پر بالادستی حاصل رہے گی، تفوق اور برتری حاصل رہے گی، وہ ان پر سیاسی غلبہ پائے رکھیں گے. یہ چیز بجائے خود ایک ایسی نشانی بن گئی کہ گویا بتدریج نمودار ہوئی اور 200-300 سال کے عرصے کے بعد ہر وقت دیکھی جا سکتی ہے. وہ آثار ہیں کہ جو تاریخ سے، قیامت سے نمودار ہوئے، پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اپنی ذات میں یہی منادی کر رہی ہے، یہ ساری داستان سنا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی نشانیاں اپنے بعد بتائی، یہ بتایا کہ وہ کیا احوال ہیں جو پیدا ہوں گے اور جن کے بعد زیادہ دور نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں، یعنی ماضی کی تاریخ، پیغمبروں کا زمانہ، بنی اسرائیل کا عزل، خود سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حیثیت ان قطعی آثار کی تھی کہ اگر کوئی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو خدا کی اس اسکیم کو زمین و آسمان میں دیکھ سکتا تھا کہ اب شاید زیادہ وقت نہیں رہا. دوسری جانب اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے میں دنیا کی اقوام کو ایک ترتیب کے ساتھ منصہ عالم پر لایا گیا اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان میں سے ہر قوم کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ یا ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں یا پھر یہ پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں عذاب سے دوچار ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ اب دنیا کی تاریخ یافس کی اولاد کی طرف اپنا رخ موڑ چکی ہے اور یہی وہ آخری اقوام ہیں جن کے بارے میں یہ صراحت کر دی کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, جب ان کا خروج ہوگا تو یہ گویا قیامت کی ایک بڑی علامت بن جائے گا. اس موضوع پر بہت تفصیلات اس سے پہلے بعض لیکچرز میں بھی بیان ہو چکی ہیں اور میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی ان کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال یہ مدعا ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم دنیا کو تاریخ کو دیکھو, انسانیت کی تاریخ کو دیکھو, اگر تم دنیا میں خدا کے عزل و نصب کے قانون کو دیکھو, اگر تم پیغمبروں کے بارے میں خدا کی سنت کو دیکھو, پیغمبروں کی تاریخ تمہارے سامنے ہو, آخری نبوت کا اعلان تمہارے پیش نظر ہو, تو ثقلت فی السماوات والارض, پھر زمین و آسمان میں بصیرت کی نگاہ ڈالو گے تو یہی معلوم ہوگا کہ وہ تو گویا اس کے حمل سے بوجھل ہو رہے ہیں, زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں. لا تاتیکم الا بغتتن, اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ کوئی تدریجی عمل ہے, یعنی جس طرح یہ کائنات ایک تدریجی عمل سے وجود پذیر ہوئی ہے, یہاں مخلوقات بھی اسی طریقے سے ایک ارتقائی عمل سے گزرتی ہیں, اس وقت بھی یہ طریقہ اسی طریقے سے جاری ہے, تو کیا قیامت کا معاملہ بھی یہ ہے جس طرح کے بعض موقعوں کے اوپر لوگ قیاسات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے سورج کی روشنی بتدریج کم ہو جائے گی اور زمین کی حرکت میں یہ تبدیلی آ جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ اربوں سال کا ایک عرصہ ہے جس کے بارے میں پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتایا کہ لا تاتیکم الا بغتہ, نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہ اللہ کا ایک حکم ہوگا جو صادر ہو جائے گا اور اس کے بعد اچانک تم پر آ پڑے گی, تم کھیل رہے ہوگے, تم خوشگپیاں کر رہے ہوگے, تم اپنے کاموں میں مصروف ہوگے, تم دوپہر کا کیلولا کر رہے ہوگے, تم رات کو سوئے ہوئے ہوگے, وہ یہ نہیں دیکھے گی اور زندگی اپنی پوری سرگرمیوں کے ساتھ عروج پر ہوگی کہ وہ یک بیک آ جائے گی, وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی. لا تاتیکم الا بغتتن یسألونک کأنک حفی عنہا, وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو, یعنی تمہارا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کا وقت معلوم کیا جائے. یہ میں نے اس پر لکھا ہے, حالانکہ کوئی شخص بھی جسے خدا نے علم و عقل سے بہرا یاب کیا ہے کسی ایسی چیز کے درپے نہیں ہو سکتا جو اس کے حدود علم و تحقیق سے ماورا ہو. یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی, پیغمبروں کے ذریعے سے واضح ہو گئی کہ قیامت کے وقت کو نہ معلوم کرنا کسی کے لیے ممکن ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا علم کسی کو دیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انسان کے حدود علم و تحقیق سے ماورا ہے. حالانکہ کوئی شخص بھی جسے خدا نے علم و عقل سے بہرا یاب کیا ہو کسی ایسی چیز کے درپے نہیں ہو سکتا جو اس کے حدود علم و تحقیق سے ماورا ہو, اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس سے بڑھ کر بے عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جاننے کی چیزوں پر توجہ کرنے کے بجائے ان چیزوں کی کھوج کرید میں لگا رہے جن کو نہ وہ جان سکتا ہے اور نہ وہ اس کے جاننے کی ہیں. اس میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے حدود علم پہچاننے چاہیے, یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یا تحقیق کرنا اس کے لیے نافع ہو سکتا ہے. اگر وہ ان چیزوں کو موضوع تحقیق بناتا ہے تو انسانیت کے لیے فلاح کا اہتمام کرتا ہے, اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اپنے لیے بہت سے اسباب میں تبدیلیاں کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ ان چیزوں کے درپے ہو جائے, جس طرح کے مثال کے طور پر ہم فلسفے کی تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس کائنات کے پروردگار کا تخلیقی عمل اپنی ذات میں کس طرح سے ہوتا ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ ایک وحدت کی حیثیت سے خود کائنات اور ذات باری کا باہمی تعلق کیا ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیا ہم اپنے بنائے ہوئے قواعد کے لحاظ سے جان سکتے ہیں یا ان کے باہمی تعامل کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں تھیں یہ در حقیقت انسان کے حدود علم سے ماورا ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو جاننے کے ذرائع انسان کے پاس موجود ہو۔ ہمارے علم کی نوعیت کیا ہے، ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہمارے حواس کے سامنے آ جاتی ہیں جو ظاہری حواس ہمیں دیے گئے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے باطنی حواس کے سامنے آتی ہیں جن سے ہم بہت سے ان حقائق سے واقف ہوتے ہیں جو تصوراتی نوعیت کے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے وہ مجموعہ حقائق بنا دیتی ہیں جس سے ہم استنباط کرتے ہیں اور پھر استقراء کے نتیجے میں اپنے علمی مقدمات قائم کر لیتے ہیں۔ ہمارے علم کی اصل کائنات یہی ہے، وہ اسی کے اندر سفر کرتا ہے، اسی میں نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جو انسانیت نے جب بھی اختیار کیا ہے تو اپنے لیے نافع علم پیدا کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر یزداں بکمند آورا ہمت مردانہ کے نعرے لگائے جائیں تو اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ انسان خواہ و خاسر ہو کر لوٹ آتا ہے۔ تو یہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی یہاں کہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو، مدعا یہ ہے کہ تم اس کی تحقیق میں کیوں لگو گے؟ ایک چیز جو تمہارے حدود علم سے ماورا ہے اسے جاننے کی کوشش کیوں کرو گے؟ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی، آثار بتا رہے ہیں، ایک ایک نشانی بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق اس کو نتیجہ خیز کرے گا، ایک غایت تک پہنچے گی، یہ اپنے مقصود کو پائے گی، اس کا ایک متعین انجام ہے، اور اس کے لیے اس کا ایک ایک پہلو ہے جو نمایاں ہو کے بتا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا ضمیر شہادت دے رہا ہے، خیر و شر کا شعور شہادت دے رہا ہے، انسان کی ناتمامی شہادت دے رہی ہے، وہ دسیوں شواہد ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ تو گویا زمین و آسمان میں بھاری ہو رہی ہے، بوجھل ہو رہی ہے، زمین و آسمان اس کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے تم کیوں اس کی تحقیق میں لگو گے؟ ارشاد فرمایا، قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، یعنی وہ پھر اس کے درپے ہو جاتی ہے، پھر یہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے جاننا یہ تھا کہ کیا یہ کوئی ممکن چیز ہے، یہ جاننا تھا کیا اس کو اخلاقی طور پر، علمی طور پر، انسان کے مشاہدے کے نتیجے کے طور پر ہونا چاہیے۔ یہ وہ سوالات تھے کہ جن پر علم کو، انسان کی بصیرت کو غور کرنا چاہیے تھا، لیکن اکثریت انہی چیزوں کے درپے ہو جاتی ہے درا حالے کہ ان کو جاننا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اب گویا ایک مقدر مفہوم ہے جس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو جو اللہ کے علم و اختیار میں ہے، یہ مقدر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، یعنی میں تو اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، میرا کام بندگی کے حدود سے تجاوز کرنا نہیں ہے، میں ایک بندے کی حیثیت سے جس ذمہ داری پر معمور ہوں وہ مجھے ادا کرنی ہے۔ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، مجھے سارے خیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، یعنی اگر یہ صورت ہوتی کہ غیب کی ہر چیز میری گرفت میں ہے، میں اس کو جان سکتا ہوں، جس چیز کو چاہوں اپنے لیے حاصل کر سکتا ہوں، تو میں تو خیر کثیر جمع کر لیتا، پھر کیا چھوڑتا میں اس دنیا میں۔ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، وما مسنی سو، اور مجھے کبھی کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا، یعنی پھر تو نہ تکلیف آتی، نہ بیماری آتی، نہ کوئی شدت آتی، نہ مجھے کوئی مسائل درپیش ہوتے، نہ میں تمہارے متعین کا ہدف بنتا، پھر تو خیر ہی خیر تھا، یعنی میں یہ سب چیزیں جو مجھے پیش آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو میں اپنے ہی طور پر ان کا مداوہ کر لیتا۔ اننا الا نذیر و بشیر لقومی یومنون، حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ گویا بتا دیا کہ پیغمبر کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کے ذمے کام کیا ہے، اس کو کیوں بھیجا جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جو فرمایا کہ مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، یعنی علم و عمل کا سارا خزانہ سمیٹ لیتا، لیکن تم جانتے ہو کہ مجھے نقصان بھی پہنچ جاتا ہے اور اپنے لیے خیر و صلاح کے راستوں پر بھی میں اسی حد تک آگے بڑھ سکتا ہوں جس حد کا مجھے علم دیا گیا ہے، یعنی میں اگر اپنے لیے کوئی صلاح پیدا کرتا ہوں، خیر پیدا کرتا ہوں، میں اگر اپنی بھلائی کی کوئی تدبیر کرتا ہوں تو بس اتنی ہی کر سکتا ہوں جتنی میری وسعت ہے، اس سے آگے میرے لیے کوئی قدم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میرے یہ حدود ہے، یہ ایک بندے کے حدود ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مامور ہوا ہوں۔ مجھے یہ چیز نہیں دی گئی کہ میں دنیا کا سارا خیر سمیٹ لوں، میں غیب کے سارے خزانے اپنے جمع کر لوں، میں علم و عمل کی ساری دولت دنیا کے اندر سے لے آؤں، یہ مجھے حیثیت نہیں دی گئی۔ مجھے جس کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، لستکثرت من الخیر کے ٹکڑے میں جس خیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار جمع کر لینے کی تمنا کا اظہار ہے وہ پیغمبر کے ظرف اور اس کی طلب کے اعتبار سے، یہ جو کہا ہے نا کہ پھر میں سارا خیر جمع کر لیتا، پھر خیر کثیر کی کوئی چیز باقی نہ رہتی جو میں نہ لیتا، تو یہ پیغمبر کے ظرف اور اس کی طلب کے اعتبار سے ہے۔ پیغمبر اپنے حوصلے اور اپنے ارمان کے اعتبار سے اس مقام بلند پر ہوتا ہے کہ وہ خیر کی کسی وادی کو نہ طے کردہ نہیں چھوڑنا چاہتا، یعنی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہاں کوئی بھلائی ہے، یہاں کوئی خیر ہے، یہ کوئی نیکی کا کام ہے، یہ چیز میں حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ کیوں اس کو چھوڑے گا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر امام شافعی نے ایک موقع پر ان لوگوں کو جواب دیا تھا جو بعض بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس طریقے سے ہم نے یہ نماز نہیں پڑھ لی، اس طریقے سے ہم نے یہ ورد کر لیا، اس طریقے سے یہ وظیفہ اختیار کر لیا، اس طریقے سے کوئی نیکی کا کام کر کے ایصال ثواب کے لیے اپنے کچھ تصورات پیدا کر لیے۔ انہوں نے ان چیزوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچو کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی خیر کی چیز ہوتی تو کیا اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ اس کو چھوڑ دیتے، یعنی اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، انہوں نے جب کوئی کام نہیں کیا اور دین کا کوئی کام نہیں کیا اور وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام دائیات اس وقت موجود تھے اور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، خیر پیغمبر کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے ہی میں ہے۔ تو پیغمبر اپنے حوصلے اور اپنے ارمان کے اعتبار سے اس مقام بلند پر ہوتا ہے کہ وہ خیر کی کسی وادی کو نا طے کردہ نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن وہ خیر سے واقف اسی حد تک ہوتا ہے جس حد تک اس کو وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہوتی، یعنی وہ یہ چاہتا تو ہے کہ ہر خیر ہر نیکی وہ اپنے ہاں سمیٹ لے، علم و عمل کا ہر خزانہ اسی کی تجوری میں آ جائے، وہ چاہتا تو یہی ہے، لیکن اس کو جو کچھ خیر سے واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے جو وحی الہی کی رہنمائی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو پورا غیب معلوم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے امکان کے حد تک تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ خیر کی راہ کے کسی پتھر کو بھی الٹے بغیر نہ چھوڑے، لیکن دائرہ وحی سے باہر اسے بھی دوسروں کی طرح اپنی ثوابدید ہی پر کام کرنا اور اپنی عقل ہی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں کے امکانات مضمر ہوتے ہیں، یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تدبیر کامیاب ہو جائے، اجتہاد صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے، البتہ دین سے متعلق کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تصحیح فرما دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حدود ہیں جن کے اندر ہی پیغمبر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ پیغمبروں کے لیے یہی کام ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی وہ لوگوں کو انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، کس چیز سے؟ وہی جس سے بحث شروع ہوئی، قیامت آنے والی ہے، یہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، تمہارا اس دنیا میں امتحان کیا جا رہا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، اس سے خبردار کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنا تزکیہ کر لیں، اپنے آپ کو آلائشوں سے پاک رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی سعی کرتے رہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دائمی عیش کا اہتمام کر رکھا ہے، تمہارے لیے فردوس کے باغ ہیں، تمہارے لیے وہ جگہ ہے کہ جس میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے کہ جس سے کوئی واقف نہیں ہے، اور وہ جگہ ہے کہ جس میں جو چاہو گے وہ تمہیں پیش کر دیا جائے گا. تو اس کی وہ خبر دیتے، اس کی بشارت دیتے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن علیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما عسکلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے. اب یہ اس بات کے بعد جو مضمون کو آگے بڑھایا ہے تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا کہ دو الگ الگ اور مستقل وجود پیدا کرے اور دونوں میں ایسی مطابقت، ہم آہنگی اور سازگاری پیدا کر دے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت دل و جان اور سرمایہ تسکین و نشاط بن جائے. وہ آخر میں پھر توجہ دلائی کہ اپنے وجود پر غور کرو، اللہ کے وجود کی نشانیاں، اللہ کی حکمت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور پھر اس کائنات میں جو ایک غائب پوشیدہ ہے اس کی نشانیاں خود تمہارے اندر موجود ہیں. مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دو الگ الگ اور مستقل وجود پیدا کرے اور دونوں میں ایسی مطابقت، ہم آہنگی اور سازگاری پیدا کر دے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت دل و جان اور سرمایہ تسکین و نشاط بن جائیں. یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ ایک ہی علیم و حکیم ہستی کا ارادہ ہے جس نے اپنے پیشگی منصوبے کے تحت دونوں کو خاص ڈھنگ سے، یعنی مرد اور عورت دونوں کو خاص ڈھنگ سے وجود بخشا اور اس طرح پروان چڑھایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ جان و تن ہو گئے ہیں. آیت میں ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے. سورہ نساء کی آیت ایک میں بھی یہی بات بیان ہوئی. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے. پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، سو اس کو لیے پھرتی رہی. پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار معاف کیا، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں رہیں گے. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرما دی تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں وہ دوسروں کو اس کے شریک ٹھہرانے لگے. یہ جو مخاطبین ہیں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں. ساری بحث کس چیز پر ہو رہی ہے؟ ان کے مشرکانہ عقائد پر. تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے اور پھر خبردار کیا ہے کہ وہی تنہا ہے، اسی کے حضور میں پیش ہو گئے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی اس کائنات کی تدبیر امور کر رہا ہے، اس میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اب یہ بتایا کہ یہ انسان کی کیسی بلادت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو پیدا کس طریقے سے کیا، اس کے لیے اسباب کیا رکھے، اس کے لیے جوڑا بنایا، اور پھر یہی جوڑا اپنے ہاں انسانیت کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی تصویر کھینچی اور پھر اس پر آگے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو یہ اپنے ہاں دیکھتے، اپنے وجود میں دیکھتے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے، اس قطرہ آب اور اس بیضے کو بھی پیدا ہوتے دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک پورا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر اس پورے انسان کو نمودار ہوتے دیکھتے ہیں، اس کو پیدائش، بچپن، لڑکپن کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بجائے اس کے کہ پکار اٹھے کہ پروردگار تیری قدرت بے پناہ، تیری حکمت بے پناہ اور بے پایا ہے، یہ اللہ کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے. پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، یعنی اس سارے عمل کی بھی تصویر انسان کے سامنے ایک بڑے بلیغ جملے میں رکھ دی ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے کیا، تمہاری اس میں کیا کاوش ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس زمینی کے اجزاء سے جو سبزیاں اور جو گوشت اور جو کھانے کی چیزیں پیدا کرتا ہے انہی کو ایک فیکٹری کے اندر ڈالتا ہے اور اس سے ایک بیضہ بھی بنا دیتا ہے اور ایک قطرہ آب بھی بنا دیتا ہے، اور ان دونوں کے اندر ان کے ملاپ کے بعد ایک پورا کا پورا انسان باشعور ہستی افلاطون و ارسطو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ نمودار ہوتا ہے، اور پھر جب وہ عطا فرما دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ بندہ اس کا شکر گزار ہو، دونوں یہ کہے یعنی مرد و عورت، میاں بیوی، کہ پروردگار نے کرم فرمایا، شریک ٹھہرانے لگے۔ سو اس کو لیے پھرتی رہی، پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں رہیں گے۔ دیکھیے کہ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، لیکن ہوا کیا، فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما فتعالى اللہ عما یشرکون، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد عطا فرما دی تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں وہ دوسروں کو اس کے شریک ٹھہرانے لگے، فتعال اللہ عما یشرکون، سو حقیقت یہ ہے کہ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس پر لکھا ہے یہ مشرکین کا عام رویہ ہے، اپنی اصل ضرورت اور اصل احتیاج کے وقت تو وہ اللہ پروردگار عالم ہی کی طرف متوجہ ہوتے اور اسی کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ احتیاج پوری ہو جاتی ہے تو اسے دوسروں کی کرامت اور اس کے علم و عمل کا کرشمہ قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ مشرکین کے ہاں چونکہ اللہ پر ایمان بھی ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق بھی مانتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مشرکین جو یہاں مخاطب ہیں ان کے عقائد بیان ہو گئے ہیں، وہ اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق سمجھتے تھے، اللہ ہی کو تدبیر امور میں کار فرما دیکھتے تھے، یہ چیزیں ان کے ہاں مانی ہوئی تھیں، لیکن پھر اللہ کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ بات فرمائی کہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ مشرکین کا عام رویہ ہے، اپنی اصل ضرورت اور اصل احتیاج کے وقت وہ اللہ پروردگار عالم ہی کی طرف متوجہ ہوتے اور اسی کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ احتیاج یعنی وہ حاجت وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اسے دوسروں کی کرامت اور اپنے علم و عمل کا کرشمہ قرار دینے لگ جاتے ہیں، یعنی اس وقت بھول جاتے ہیں کہ وہی پروردگار تھا، وہی کائنات کا مالک تھا، وہی ہمارا خالق تھا، اسی نے عنایت فرمائی، اسی نے اسباب مہیا کیے، اسی نے یہ کارخانہ بنایا، اسی نے اس میں یہ ساری عنایتیں رکھیں، اور وہی ہماری پرورش کرتا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی کی بادشاہی زمین و آسمان پر قائم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو کہ ان لوگوں کی بلادت کیا ہے، یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی شریک بھی کن چیزوں کو ٹھہراتے ہیں، اس کی مخلوقات کو، خواہ وہ تصورات سے پیدا کرے یا کسی ہستی کے بارے میں ایسا تصور کر لے، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ پیر پیغمبر ہوں، وہ کوئی ایسی ہستیاں ہوں کہ جو انسان اپنے متخیلے سے پیدا کر لیتا ہے، تو یہ سب کے سب اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن انہی مخلوقات کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کو کہ جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، وان تدعوهم الى الهدى لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے برابر ہے، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو۔ یہ ابھی شرک اور توحید کا مضمون ہے، اس میں بہت سی چیزیں وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں، ان کو ہم آئندہ دیکھیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔